अब उसकी इब्तिदा फरमा जी फरमाइए।
मतलब हमारे आइन में जो कादियों को काफी करार दिया गया है, कादियों को जो काफी करार दिया गया है, तो देवबंदी कहते हैं कि मुफ्ती महमूद की वजह से ये पेश आया मामला,
जी जी
तो क्या है दुरुस्त है
जी। अब ये इतना लंबा है इसका जवाब भाई, शायद दूसरे फिर किसी सवाल की गुंजाइश ही नहीं। हुआ ये, ताकि एक मसला दोबारा ना आए और उसको आप हजरा ज़हन नशीं फरमा लें, सबसे पहले सन 53 में ये मसला उठा कादियानियों का। इससे पहले जब तहरीक पाकिस्तान चल रही थी तो उसमें जफरुल्ला खान जो अंग्रेजों का खिताबी याफ्ता सर था वो भी उसमें मौजूद था, और मुस्लिम लीग के एक भरे इजलास में सबसे पहले हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल हामिद बदायूनी साहब ने यह करारदाद पेश की थी, इसमें कादियानियों को शामिल न किया जाए और ये काफिर। लेकिन लीडरान भी दुनियादार थे, माने नहीं, और पाकिस्तान बनने के बाद मुसलमानों की बदकिस्मती कि सर जफरुल्ला खान वजीर खारजा बन गए। जब वजीर खारजा बने, जिना साहब का इंतकाल हुआ तो सब लोगों ने नमाज जनाजा पढ़ी और ये वहां मौजूद था और अलग बैठा हुआ था। सहाफियों ने नमाज जनाजा के बाद पूछा कि आपने जनाजा नहीं पढ़ा, उसने क्या जवाब दिया, उस वक्त के अखबारात में मौजूद। हम और आप तो बड़ा तकल्लुफ करते हैं ना, दूसरे मजहब के लोग तकल्लुफ नहीं करते। उसने दो जवाब दिए, उसने कहा या ये समझो कि काफिर हुकूमत का एक मुसलमान मुलाजिम है, और या मुसलमान हुकूमत का एक काफिर मुलाजिम, या काफिर हुकूमत का एक मुसलमान मुलाजिम। ये जवाब उसने सहाफियों को दिया। फिर उसके बाद सन 53 में तहरीक चली, बिला शुबा उसमें 1 लाख से जायद आदमी शहीद हुए, यह मामूली बात नहीं थी। पाकिस्तान बनने के बाद ये जनरल आजम खान जो मगरबी पाकिस्तान का भी गवर्नर रहा, मशरकी पाकिस्तान का भी गवर्नर रहा, इसको ख्वाजा नाजिमुद्दीन का जमाना था, इसको लाहौर इसके हवाले कर दिया और लाहौर को फौज के हवाले कर दिया। अब ये जब तहरीक चली तो उस वक्त तहरीक के रूह रवां अल्लामा अबुल हसनात साहब थे, और ये अल्लामा अबुल हसनात साहब या अल्लामा दीदार अली शाह साहब के लड़के, अल्लामा दीदार अली शाह साहब स्टेज अलवर के रहने वाले थे और आला हजरत के हम असर थे। इनके दो साहिबजादे थे, एक का नाम अल्लामा अबुल हसना, एक का नाम अल्लामा अबुल बरकात। ये शागिर्द थे मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह, और चंद असबाक इन्होंने आला हजरत फाजिल बरेलवी से भी पढ़े, और आला हजरत फाजिल बरेलवी के ये तीनों खुलफा थे, अल्लामा दीदार अली शाह साहब, अल्लामा अबुल हसना साहब, अल्लामा अबुल बरकात साहब। ये उस वक्त रूह रवा थे सन 53 में, और अल्लामा अब्दुस्सत्तार खान नियाज़ी, अल्लामा अबुल हसना साहब के साहबजादे हजरत अल्लाह मौलाना खलील अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, 8 या 10 साल हुए उनका विसाल हुआ। अल्लामा अबुल हसना साहब तो कोई 54 या 55 के करीब उनका इंतकाल हो गया था। इन्होंने तहरीक चलाई, लाहौर में जब लाखों का जुलूस निकला तो आजम खान के आर्डर से जब आर्मी ने गोली चलाई तो आपको ताज्जुब होगा, उस लाखों के मजमे में वही लोग जिंदा रहे जो लाशों के नीचे दब गए और चुपचाप से पड़े रहे। जब लाशें उठाई गईं तो वही लोग जिंदा मिले जो लाशों के नीचे दबे हुए थे। फिर देखिए जनरल आजम खान, हमारे यहाँ नवाजी शाह मगरी यहाँ का गवर्नर रहा, ایوب خان کے زمانے میں مشرقی پاکستان کا بھی گورنر رہا. پھر اس نے ایک موقع پر غالباً 85 میں سید آباد اور بلدیہ ٹاؤن سے اس نے ایم این اے کا الیکشن لڑا. ہمارے لوگوں کا حافظہ بالکل نہیں. ایک تجربہ کار جنرل اور اس نے بڑی بھلائی کے کام بھی کیے ہوں گے مشرقی پاکستان مغربی پاکستان میں. مشرقی پاکستان بڑا مقبول تھا. تو ہم نے جب اس نے الیکشن لڑا تو ایک بھرپور جلسہ ہم نے اس کے خلاف کیا. وہاں اس کا نتیجہ نکلا کہ بہت بدترین طریقے سے وہ ہارا. وہاں سے بتایا تو تمہارا قاتل کم وقت جو الیکشن لڑنے کے لیے تمہارے پاس آ گیا. پھر اس کے بعد ایک جلسہ ہو رہا تھا مسجد وزیر خان, ایک تاریخی مسجد تھی لاہور میں. اس میں جب آرمی نے گولی چلائی تب اس وقت کے اخبارات پڑھیں, اہل سنت جماعت کے لوگوں کا خون اس میں ایسا بہہ رہا تھا جیسے بارش کا پانی بہتا ہے نالیوں سے. اتنا خطرناک وہ منظر تھا. پھر اس کے بعد کیا ہوا, لوگ گرفتار کر لیے گئے. تقریباً سارے علماء گرفتار ہو گئے. ہم تو خیر بچے تھے, خالی دیکھ رہے. سب علماء گرفتار ہو گئے. اور گرفتار ہونے کے بعد میں مولانا عبدالستار خان نیازی اور مودودی صاحب کو ایک کتابچہ انہوں نے لکھا تھا, اس تادیب میں دونوں کو اور علامہ خلیل احمد قادری ان تینوں کو پھانسی کی سزا ہوئی. مودودی صاحب کو تو سعودی عرب نے مانگ لیا کہ بھئی یہ آدمی اگر آپ کو پسندیدہ نہیں تو ہمیں دے دیں. وہ ظاہر ہے آدمی انہی کا تھا تو ہمیں دے دیں. ایوب خان کیا کہتے ہیں, خواجہ ناظم الدین گورنر جنرل, انہوں نے نہیں دیا. اور مولانا عبدالستار خان نیازی اور مولانا خلی احمد صاحب ان کو پھانسی کی سزا ہو گئی. اور آرمی نے اس تحریک کو دبا دیا اور تقریباً ساری جیلیں بھر گئی. جتنے اکابر علماء تھے ان کی جیل کے لیے سکھر کا انتخاب کیا اور وہ سکھر جیل میں رہے. علامہ ابو الحسنہ صاحب اتنے ذی علم آدمی تھے کہ دیکھیے آدمی کہیں بھی ہو علم و فضل اس کا تازہ ہو. علامہ ابو الحسنہ صاحب جتنے دن جیل میں رہے انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھی اور رہا ہونے تک انہوں نے 27 پاروں کی تفسیر مکمل کر لی, جو اس وقت بھی ضیاء القرآن اور دوسرے مطبعوں سے چھپی. اور اس کے بعد جب وہ ظاہر ہے کہ چھوٹ کر کے آئے تو کچھ ہی عرصے زندہ رہے اور اس کے بعد انتقال ہوا تو وہ 3 پارے اس کے مکمل نہیں کر پائے اور 27 پاروں کی تفسیر اب بھی چھپی ہے. یہ ان کا علم و فضل تھا کہ جیل میں جو لائبریری تھی اس سے مدد لی اور اپنی یادداشت اپنے علم و فضل پر انہوں نے بہرحال 27 پاروں کی تفصیل لکھی. اور اس زمانے میں یہ تو میں حوالے دے دوں آپ کو, ریکارڈ اب آپ تلاش کریں. ظہور الحسن بھوپالی صاحب ایک صحافی تھے, پھر اس کے بعد جے یو پی کے ٹکٹ پر وہ ایم پی اے بن گئے. ایم پی اے بننے کے بعد وہ اپنے زمانے میں ایک رسالہ نکالتے, اس کا نام تھا افق. اس میں انہوں نے ایک کالم میرے ذمے لگایا جو روحانی کالم تھا, لوگوں کے روحانی مسائل یا مذہبی مسائل کے جوابات میں دیا کرتا تھا. اس میں انہوں نے ایک یا دو نمبر ختم نبوت کے نام سے نکالے. اور آپ کو تعجب ہوگا جتنے دندناتی ہوئے دیوبندی گھومتے ہیں جو ہمارے نمائش پر لکھا ہوا ختم نبوت, عالمی ختم نبوت کا دفتر وغیرہ وغیرہ, یہ سارے ٹاپ کے مولوی معافی مانگ کر کے باہر آئے. سب نے معافی مانگی, سب نے کہ صاحب ہم سے غلطی ہو گئی معاف کر دو. اور اس وقت یہ تھا جو معافی مانگے وہ چھوڑ دیا جائے, جو معافی مانگے وہ چھوڑ دیا جائے. سب سے بڑا تیز ترار تھا جناب وہ غلام غوث ہزاروی عبد الحکیم, سب نے معافی مانگ کر باہر آئے. اس وہ نمبر کسی کے پاس بھی اگر ریکارڈ میں ہو تو اس میں سب کے معافی نامے, بھوپالی صاحب کے ہاتھ کسی طرح فائل آ گئی, سب کے معافی نامے چھاپ دی. اور الحمدللہ ایک بھی سنی نے گورنمنٹ سے معافی نہیں مانگی, پوری سزا کاٹی. اور اس کے بعد جب گورنمنٹ نے چھوڑا تو نکل آئے. جیلر آن کر روز ان کو کہتا تھا مولانا ایک دو لائنیں لکھ کے دے دو, ہماری بھی جان چھوڑو اپنی بھی جان چھوڑاؤ, تمہاری وجہ سے ہمیں پریشانی ہوتی وغیرہ. کسی نے معافی نہیں مانگی. اور مولانا اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ جیل میں تھے. ان کے ایک بچے کا انتقال ہوا تو جیلر خط لے کے آیا, مولانا معافی مانگ لو اور چلے جاؤ, نہیں مانگے. پھر اتفاق دیکھیے، جب امتحان ہوتا ہے بندے کا تو وہ بڑا سخت ہوتا. دوسرے بچے کا انتقال ہوا، جیلر پھر ان کے پاس آیا کہ مولانا معافی مانگ لو. انہوں نے کہا نہیں. اس لیے کہ ہم اہل سنت کا نقطۂ نظر یہ تھا کہ معافی کائی کی مانگیں، یہ جو ختم نبوت پر ہم نے قرآنی آیتیں پڑھی یہ غلط تھی، یا جو ختم نبوت جو حدیثیں بیان کی وہ غلط تھی. یہ ہمارا نقطۂ نظر ختم نبوت کا وہ غلط تھا، کسی نے معافی نہیں مانگی اور سب کے سب ایک نارمل طریقے سے حکومت جب چھوڑا تو جب وہ باہر آئے ٹھیک اور چیمپئن بن گئے ختم نبوت کے، دوسرے لوگ بڑے بڑے بورڈ لگائے ہوئے ہے ختم نبوت زندہ باد اور ختم نبوت عالم، یہ ختم نبوت کے چیمپئن بن گئے. اب آئیے، ایک مرتبہ طلبہ کی ایک ٹرین جا رہی تھی ربوا سے، انہوں نے کیا کیا کہ ان کا ہیڈ کوارٹر ہے قادیان، یہ ہے گرداسپور مشرقی پنجاب، اور جب یہ لوگ نقل مکانی کر کے آئے تو اس وقت ان کا ہیڈ کوارٹر بنا یہاں ربوا میں. جب ربوا سے ٹرین نکلی تو نوجوان کالج وغیرہ کے کچھ ہو سکتا منفی نعرے لگائے، وہاں قادیانیوں نے گھیر کر کے اس ریل پر حملہ کیا. یہ غالباً ہے 73 کی یا 74 کے بالکل شروع کی بات. جب نعرے لگائے تو لڑکوں کو انہوں نے مارا، کچھ قتل ہوئے وغیرہ. اب اس کا ایک نیا ادھم قادیانیوں کا یہ کھڑا ہو گیا ایشو. اس ایشو کے کھڑے ہونے پر پھر کیا ہوا کہ پورے ملک میں جلسے ہوئے، کوئی نہیں بچا سوائے چیدہ چیدہ آدمی کے. یہ تو اللہ کی مہربانی کہ ہم نے کئی جلسے کیے، اور وہ آپ کے سامنے میں اقرار کرتا ہوں اس بات کا. چونکہ پالیسی یہ تھی کہ جلسے کرنے میں پولیس کے ہاتھ نہیں آنا چاہیے ورنہ تحریک دب جاتی. ہم نے جلسہ کیا اور پولیس باہر کھڑی ہوئی ہے مجھ جیسے آدمی کو تلاش کرنے. میری ایک مخصوص ٹوپی میں نے بغل میں دبائی اور نکل گیا چکمہ دے کر پولیس کو. اب ڈھونڈ رہی پولیس، بھائی کہاں ہے مولانا؟ مولانا غائب. صرافہ بازار کی مسجد میں نے فون کی، کسی کمبخت نے فون کر دیا پولیس، وہ چاروں طرف سے گھیرا لائی، میں اس کا گھیرا توڑ کے نکل گیا. اور اسی طریقے سے آرام باغ میں جو باب الاسلام مسجد ہے وہاں جلسہ ہوا، بہت بڑا جلسہ تھا، ساری پولیس نے مسجد گھیری، میں انہیں بھی چکمہ دے کر نکل گیا، کسی کے ہاتھ نہیں آیا اور پکڑا نہیں گیا آخری وقت تک، جبکہ سارے لوگ اس زمانے میں گرفتار ہو گئے. لیکن اس تحریک کو چونکہ جاری رکھنا. اب کیا ہوا کہ بھٹو صاحب کا زمانہ تھا، انہوں نے مجبور کر دیا علماء نے بھٹو کے کہ وہ تحریک لائے. اب کیا ہوا، بھٹو صاحب آمادہ ہو گئے، اور سب سے بڑا کردار اس میں مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کا، اور دوسرا کردار علامہ عبد المصطفیٰ اظہری صاحب کا. اب سنی اس کی ابتدا کیسے ہوئی. آئینی اس وقت میں اسمبلی میں نہیں تھا، تو 70 کی اسمبلی تھی، میں تو 85 والی اسمبلی میں گیا. تو ہوا یہ کہ سب سے پہلے جب بحث ہوئی قانون بننے کی تو پاکستان یہ طے ہوا کہ اسلامی نظریاتی ملک ہے، اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہونا چاہیے، ایک بات. اس کا صدر مسلمان ہونا چاہیے، وزیر اعظم مسلمان ہونا چاہیے. اب بحث یہ چلی کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے، یہ تو طے ہونا کہ مسلمان تو اپنے آپ کو مسلمان کہلا، تو مسلمان کی تعریف طے ہونی چاہیے کیا. کوثر نیازی نے چیلنج کیا جو مسلمانوں کے آپس کے معاملات ہیں، یہ سب جانتے کہ ڈھکے چھپے نہیں. کوثر نیازی نے کھڑے ہو کر کے یہ کہا کہ جناب میں دعویٰ کرتا ہوں اسمبلی میں کوئی متفقہ تحریک اور تعریف مسلمان کی پیش کر دیں کوئی، یہ مولویوں سے ہو ہی نہیں سکے گا. یہ علامہ عبد المصطفیٰ اظہری صاحب نے ایک مسلمان کی جامع تعریف پیش کی، اور جامع تعریف پیش کرنے کے بعد مسلمان کی تعریف میں یہ بات بھی شامل کی گئی جو حضور کے ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہو. اور صرف اتنا ہی نہیں، یہ تو قادیانی کی کئی کتابوں سے بتا دوں، کہتے ہیں ہم بھی ختم نبوت کے قائل ہیں. اصل میں ختم نبوت خاتم کا معنی ہے مہر، ٹھیک ہے، تو حضور نے مہر لگا دی، کوئی شریعت والا نبی نہیں آئے گا. مگر حضور کی اطاعت کر کے کوئی نبی بن جائے، حضور کا فیض لے کر نبی بن جائے، حضور کے کمالات کا مظہر بن کے کوئی نبی بن جائے، یہ ان کے نزدیک جائز ہے. مجھے بتائیے کیا صحابہ کرام سے زیادہ حضور علیہ السلام کا کوئی مطیع فرما بردار بن سکتا ہے کائنہ؟ جب وہ نہیں بنے تو آج کے دور میں یا 100 سال پہلے کوئی نبی کیسے بن سکتا. یہ ان کی تعریف. اس لیے اس میں کیا لکھا گیا تعریف میں، جو آئین میں بھی ہے، جو ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہو، یعنی حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ براکٹ میں اس کی وضاحت بھی کر دی گئی. تو سب سے پہلے جیت اس میں ہوئی کہ مسلمان کی تعریف شامل کی گئی. اب جب قادیانیوں کا مسئلہ چلا تو باضابطہ پھر ایک کمیٹی بنی قومی اسمبلی کی, جس نے کئی مہینے اس کی سماعت کی, یہاں تک کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا اس وقت جو سجادہ نشین تھا اس نے خط لکھا اسمبلی کو, اور اس نے یہ کہا کہ جناب یہ چونکہ مسئلہ ہم سے متعلق ہے تو ہمیں اپنے مذہب کی وضاحت کی عقیدے کی اجازت دی جائے. کمیٹی نے اس کو بلا لیا. بلانے کے بعد میں اس نے اپنا 180 یا 170 صفحے کا محضر نامہ پڑھا, جس کو اسپیکر نے ایکسپنج کر دیا. اسمبلی کی زبان میں جب اسپیکر اس کو کل کر دے اس کی اشاعت نہیں ہوگی, کسی ہنگامے سے بچنے کے لیے اس کو ایکسپنج کر دیا جاتا کہ اس کی اشاعت نہیں ہوگی, کوئی اس کو اس کی اشاعت نہیں کرے گا. میں نے اپنے زمانے میں پوری کوشش کی, عبد الحمید جو تھے جتوئی وہ بھی پاکستان بننے کے بعد سے ممبر اسمبلی بن رہے تھے, میں ان سے ملا تو میں نے کہا آپ اس اسمبلی میں تھے. اب وہ ذرا آزاد خیال آدمی ہوتے ہیں کہ جیسے انہیں کوئی حلف ولف کا کوئی اتنا پاس نہیں ہوتا, سمجھے, تو کہنے لگے میں دے دوں گا آپ کو. میں کئی دفعے ان کو یاد دلایا, کہنے لگے کیا کروں مجھے فرصت نہیں ملتی, میرے پاس محفوظ ہے, مگر وہ اسمبلی کے دوران یہ تک مجھے بیچارے نہیں دے پائے, کوشش کی ہوگی انہوں نے تو وہ ہمارے پاس نہیں. اس نے وہاں پڑھا. جو عام مسلمان تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں, بلا وجہ انہیں کافر کیوں قرار دے رہے ہیں, زیادتی ان کے ساتھ میں, قرآن پڑھتے ہیں, ہمارا قرآن ہماری جیسی نماز. تو یہ ہمارے استاد علامہ اظہری صاحب نے بڑی اچھی ترکیب نکالی. اس کے محضر نامے پڑھنے کے بعد ایک تھا جناب سوالات کا وقفہ, ٹھیک, اس میں وہ جتنے لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں, ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ, تو علامہ اظہری صاحب نے مرزا ناصر محمود جو اس کا جانشین تھا وہاں آیا تھا قادیانی, اس سے پوچھا اچھا یہ بتائیے کہ جو مرزا غلام احمد قادیانیوں کو نبی نہیں مانے وہ آپ کے نزدیک کیا؟ انہوں نے کہا وہ کافر. ارے ان کا تو بہت ہی خبیث, ہم تو سوچ رہے تھے کہ ان کو بلا وجہ کے لوگ مسلمان, یہ تو ہمیں کافر کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, اب تو ان کمبختوں کو کافر قرار دیا جائے. تو یہ کبھی کبھی کوئی ترکیب ایسی ہوتی ہے کہ ان دنیا داروں کی سمجھ میں آ گئی, ٹھیک ہے صاحب, اور اس کو کافر قرار دے دیا. اسمبلی 7 ستمبر 1974 کو نیشنل اسمبلی کی مخصوص کمیٹی نے اس کو کافر قرار دے دیا, ٹھیک ہے صاحب. اب رہا یہ مسئلہ مشترکہ رہا, اور تاریخ گواہ اسمبلی کا ریکارڈ, ایک قرارداد پیش کی تھی پیرزادہ نے, عبد الحفیظ پیرزادہ, یہ بھٹو صاحب کے وزیر قانون, ایک قرارداد مولانا شاہ احمد نورانی نے پیش کی. اتنا دباؤ تھا کہ پیرزادہ کی قرارداد پاس نہیں ہوئی, نورانی صاحب والی قرارداد پاس ہوئی جو حملوں کی طرف سے تھی, وہ پاس ہوئی کہ اس کے مطابق آئین میں تبدیلی آئی. پھر اس کے بعد کیا ہوا, دیگر اور مسائل بھی تھے. تو اس آئین میں تبدیلی کے بعد پھر الحمدللہ حملوں کی کوششوں سے پاسپورٹ کے فارم میں بھی اس کو لکھا گیا, اگر آپ نے پاسپورٹ کا فارم بھرا ہو تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور حضور کے ختم نبوت پر غیر مشروط طور پر ایمان رکھنا ہوں, یعنی حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ قانون بن گیا, آئین میں تبدیلی ہو گئی. پھر آئین میں تبدیلی کے بعد اس کا اثر جو ہے وہ تعزیرات پاکستان پر آیا. تعزیرات پاکستان الحمدللہ میں نے پڑھی, اللہ کے میرا تو کوئی وکیل نہیں ہوں, تعزیرات سے کوئی اتنا تعلق نہیں, لیکن بطور علم میں نے اس کو پڑھا. تو تعزیرات پاکستان کو اس اثر یہ پڑھا کہ قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتا, اگر کسی قادیانی عبادت گاہ میں مسجد لکھی ہو اس کو 3 سال کی سزا ہوگی. قادیانی اسپیکر سے اذان نہیں کہہ سکتا, کیونکہ شاعر اسلام ہے, جب وہ مسلمان نہیں کسی گرجے یا یہودیوں سے اذان کی آواز تھوڑی آ سکتی, تو اس پر بھی سزا ہے. یعنی مسجد نہیں کہہ سکتے اور مسلمانوں کی اذان نہیں کہہ سکتے. یہ کمبخت کیا کرتے تھے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی بیوی کو ام المومنین کہتے تھے, اس پر بھی 3 سال کی سزا, کیونکہ حضور علیہ السلام کی ازواج کے علاوہ کسی خاتون کو ام المومنین کہے تو اس پہ بھی سزا. پھر اس کے جو خلیفہ تھے اس کو خلیفہ کہنے پر بھی پابندی لگی, اور ان خلیفہ جو مر گئے اس کو رضی اللہ عنہ لکھتے تھے اس پر بھی 3 سال کی سزا. یہاں تک کہ قادیانی اپنے خط کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں کر سکتا, اس لیے کہ مسلمانوں کا شعر تو بسم اللہ شریف نہیں لکھ سکتا. کوئی اگر ثابت کر دے کسی قادیانی نے کسی کو خط لکھا اور اس پر اگر اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کیا اس کو بھی 3 سال کی سزا. تو یہ سارا کام الحمدللہ اب رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے مل کے کیا یہ کام, تو اب آدمی کیا کرتا سوچتا کہ بھائی چلیے صاحب یہ کریڈٹ ان کو مل گیا مفتی محمود, یہ سارے وہ کام نہیں ہیں کہ یہ اس میں جو سزائیں کھائیں, جو مرے لوگ جو شہید ہوئے وہ سارا نقصان اہل سنت جماعت کا ہوا, اور اس میں علماء اہل 57 میں بھی غالب تھے اور اس وقت کی تحریک میں بھی غالب. 57 میں بات تو بہت بری ہے, سب سے بڑی غداری مولوی احتشام الوقت تھانوی نے کی. جو تحریک چلتی تھی خواجہ ناظم الدین کو یہ خفیہ ٹیلی فون کر کے اطلاع دیتا رہتا تھا کہ یہاں یہ ہونے والا یہ ہونے والا یہ ہونے والا, خود دیوبندیوں نے اس کو اس وقت لان تان اور ملامت کی. اور اس کے بعد جب یہ 74 کی تحریک چلی تو 2 سب سے بڑے باغی, ایک عبدالحکیم اور ایک غلام غوث ہزاروی, انہوں نے بھی اس تحریک سے بغاوت کی, جو مشہور 2 دیوبندی تھے اور یہ حکومت کو باخبر رکھتے تھے. اور آپ کو تعجب ہوگا کہ مولوی کوثر نیازی نے جو کتاب لکھی اور لائن کٹ گئی, سمجھے صاحب, یعنی ضیاء الحق صاحب کی اور بھٹو کی گفتگو ہو رہی تھی مارشاء اللہ لگنے سے پہلے, اور اس میں اس نے پھر اس کے بعد تعلقات ختم ہو گئے, مارشاء اللہ لگ گیا, اس نے کتاب لکھی اور لائن کٹ گئی. اور اپنے کالم میں کوثر نیازی نے سب کو ننگا کر دیا, انہوں کا دن بھر جی یہ لوگ رات میں جلسے کرتے, جب پولیس ان کا پیچھا کر دی تو میرے گھر میں آ کے چھپتے, میں میزبانی کرتا, کھانا میرے یہاں کھاتے, رات میرے یہاں گزارتے. سبحان اللہ کیا بات ہے, خلاف شرع ہمارے شیخ تھوکتے بھی نہیں, اندھیری اجالے میں چوکتے بھی نہیں. حکومت کے خلاف تحریک چل رہی ہے اور حکومت کے وزیر مذہبی امور کے یہاں رات گزار رہے ہیں تاکہ پولیس نہیں پکڑے. تو اب یہ کردار سب قربانیاں ساری اہل سنت کی ہے. اب چونکہ کاغذ ان کے ہاتھ میں, قلم, میڈیا ان کے پاس, تو یہ تو وہ ہے نقار خانہ, جس کی آواز زیادہ نکلے وہ جیت جاتا. ہم لوگ یہ ہیں کہ نقار خانے میں طوطی کا آواز, اس لیے یہ لوگ یہ کریڈٹ لے جاتے ہیں. ساری قربانی اہل سنت کی میں اس لیے کی تاکہ آپ کو اس تحریک سے اتنی واقفیت ہو جائے کہ اہل سنت و جماعت نے کیا کیا اس میں قربانی دی. سوال تو لمبا ہو گیا مگر آپ کے نوجوانوں کے نالش کے لیے یہ معلومات بہت ضروری تھی. چلیے اس کو اسی پر, ورنہ تو 1-2 گھنٹے کی تقریر ہے بھائی پوری, اور سن لیجئے گا اب ختم نبوت کی تقریر ہمارے شاعر انٹرنیٹ پہ کہیں مل جائے گی آپ.